السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت. بہت اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں اس موضوع پر بار بار ہدایت دی گئی ہے اور مختلف مثالوں سے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، کیونکہ اگر یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری ترجیحات اور ہماری سرگرمیاں اس زندگی میں یکسر بدل جائے. ایک عام آدمی دنیا کی زندگی کو بہت اہمیت دیتا ہے، لہذا اس کے سارے منصوبے اور پھر اس کی ساری سرگرمیاں صرف اسی کے حوالے سے ہوتی ہیں. اچانک موت آتی ہے اور سب کا سب دھرا رہ جاتا ہے. لیکن جو آدمی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر وہ عقل مندی کا، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہاں پر وہ رہتا ہے مسافروں کی طرح اور اصل زندگی آخرت اسی کے لیے سوچتا ہے، اسی کے لیے منصوبے بناتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اپنا طرز عمل اختیار کرتا ہے. قرآن مجید میں کہیں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا گیا، بالمو انما الحیات و دنیا لعب و لہو. کھیل تماشے سے مراد کیا ہے یہ آج ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم ڈرامے کی فلم سے واقف ہیں. ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے. جیسے ڈرامے میں کچھ لوگوں کو مختلف کردار ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کردار کوئی حقیقی نہیں ہوتے، وہ وقتی ہوتے ہیں. ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے اصل اوقات، اپنی اصل حیثیت میں آ جاتے ہیں. یہی دنیا میں بھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے. کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن نہ بادشاہ حقیقی بادشاہ ہے، نہ فقیر حقیقی فقیر ہے. مرنے کے بعد دونوں کا کفن ایک جیسا ہوتا ہے، دونوں کی ڈولی ایک جیسی ہوتی ہے، پھر دونوں کی قبر ایک ہی جیسی ہوتی ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو کھیتی کی مثال سے واضح کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ کھیتی یہ تمہارے سامنے اگتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ زوال آ جاتا ہے. کھیتی کا یہ دورانیہ یا سائیکل 6 مہینے کا، سال کا ہوتا ہے. تمہارا 50 سال کا ہے 60 سال کا, لیکن نوعیت ایک ہی ہے. تم بھی پیدا ہوتے ہو, اپنے عروج کو پہنچتے ہو, لیکن اس کے بعد تم پر زوال آتا ہے. اور جیسے کھیتی جوا چورا ہو کر مٹی میں ملتی ہے ملتی ہے, تم بھی اسی طرح سے بلاخر سپرد خاک کر دیے جاتے ہیں. کہیں پر اللہ نے دنیا کی زندگی کو مثال غرور کہا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس دنیا کے دھوکے میں آ گئی اور اس کے بعد اسی میں کھو کر آخرت سے غافل ہو کر خسارے کا سودا کر بیٹھے. یہ جو میں نے آج آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20, اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے لیے یہ ساری باتیں ایک ساتھ جمع کر دی جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر الگ الگ آئی ہیں. اس سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں یہ ساری باتیں ایک ساتھ جمع ہیں. ارشاد ہوتا ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا, جان لو کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے, لعب کھیل ہے, ولہو تماشا ہے, وزینت زیب و زینت اختیار کرنا ہے, وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش ہے. یعنی انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, دنیا کی زندگی کو اللہ نے یہاں پر 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 کھیل, نمبر 2 تماشا, نمبر 3 زیب و زینت, نمبر 4 ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک خواہش, اور نمبر 5 مال اور اولاد کی کثرت کی حوث. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی بچپن, لڑکپن, جوانی, ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کا نام ہے, بلکہ عمر کے ان حصوں میں انسان کی جو دلچسپی ہوتی ہے, جن چیزوں میں انسان کھویا ہوا ہوتا ہے, اللہ نے وہ بیان کر دیا. سب سے پہلے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, یہ ہمارا بچپن کا دور ہے. بچپن میں معصومانہ کھیل بچہ کھیلتا ہے. بچہ نہ کھیل رہا ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بیمار ہو گیا. بچے کی صحت کی علامت یہ ہے کہ وہ کھیلتا ہے, اور معصومانہ کھیل ہے. کبھی کس چیز کو پکڑا, کبھی کس کی طرف چلا گیا, کبھی کس کو اٹھا کے پھینکا, معصومانہ کھیل ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن کھیل رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ تماشا ہے, یہ اگلا دور ہے لڑک پن کا, کہ جس میں آدمی کو اب کھیل میں لذت آتی ہے. انسان تماشے کی چیزوں کی طرف لپکتا ہے. والدین چاہتے ہیں کہ بچہ گھر پہ رہے پڑے, لیکن اس کی دلچسپی ہوتی ہے کھیل کے میدانوں کی طرف, یا اس کی دلچسپی ہوتی ہے مختلف گیمز کی طرف جو آج کل مزید آ گئے, چاہے وہ کمپیوٹر گیمز ہوں, چاہے موبائل گیمز ہوں, مختلف نوعیت کی غافل کرنے والی چیزیں ہیں. بچہ ان کی طرف لپکتا ہے, یہ لڑکپن ہے. اس کے آگے فرمایا بس زینت, پھر ہے زیب و زینت اختیار کرنا, یہ جوانی کی علامت ہے. جوانی میں انسان اپنے زیب و زینت کے حوالے سے بڑا حساس ہو جاتا ہے, خاص طور پر لڑکیاں. انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس یہ فیشن کے مطابق ہو, میرے بالوں کا اسٹائل یہ بھی فیشن کے مطابق ہو. کافی دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی اپنے آپ کو سنبھالتا رہتا ہے, اپنا لباس اس میں میچنگ ہونی چاہیے, لوگ کیا کہیں گے. لہذا اسی میں زیادہ وہ کھویا ہوا ہوتا ہے. بناؤ سنگھا. نمبر 4, پھر فرمایا وہ تفاخر بینکم, یہ بدھیڑ عمر ہے. اور زبانی سے نکل کر آدمی عملی زندگی میں آ گیا، اب وہ دنیا میں اپنا کیریئر بنا رہا ہوتا، اب اس میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکلنے کا ایک مقابلہ ہوتا کہ میری تعلیم اس سے زیادہ ہو جائے، میری نوکری اس سے زیادہ بہتر ہو، مجھے اس کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ والی نوکری مل جائے، میرا کاروبار اس کے مقابلے میں زیادہ پھیل جائے، میرا گھر اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہو، میرے گھر میں سہولیات اس کے مقابلے میں زیادہ ہو، میری گاڑی اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم نے خود سنا ہے کہ اپنا موازنہ ہمارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اور اس نے ایک ساتھ پاس آؤٹ کیا تھا، میرے تو آج 3 گھر ہیں اور وہ تو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، میرے بچے تو سب کے سب امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور اس کی اولاد تو نالائق ہے، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتی۔ کیا یہ ہے کہ میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہے اور وہ ابھی بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے؟ تو اس قسم کا ایک موازنہ یہ پھر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پانچواں اور آخری دور ہے بڑھاپے کا دور، جس میں کہ انسان کے اندر مال اور اولاد کی حبس بڑھ جاتی ہے، اب انسان خود کمانے کے قابل نہیں رہتا تو جو کچھ کمایا ہوتا ہے اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے، پھر اپنی اولاد تو جو ہو گئی ہو گئی، اب بڑی خواہش ہوتی ہے کہ پوتے ہوں پوتیاں ہوں اور اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پوتے پوتیوں سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے اپنی اولاد سے بھی۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کے 5 ادوار: بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ ان میں جو آدمی کے میلانات ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات انسان کو بعد میں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ میں اس وقت کن چیزوں کا شوقین تھا۔ ایک واقعے سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، مولانا احسان الحق تھانوی اللہ غریب کے رحمت کرے، ان کی ایک کتاب ہے خطبات کی، ایک خطبے میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا اکبر اللہ آبادی تھے، ویسے تو اپنے شاعری کے حوالے سے زیادہ معروف ہیں اور شاعری بھی ان کی خاص طور پر بڑی سندھیا شاعری ہے مغربی اقدار کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے صوفی مزاج کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بچے نے ان سے فرمائش کی کہ بابا ایسی گیند لا کر دیں کہ جس پہ گھوڑا بنا ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں ڈھونڈتا رہا لیکن ان کو گیند تو مل رہی تھی لیکن ایسی گیند نہیں مل رہی تھی جس پہ گھوڑا بنا ہوا، ڈھونڈتے رہے نہیں ملی۔ بچہ بڑا ہوا، اس کو بھیج دیا باہر انگلینڈ اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں اس نے تعلیم مکمل کی، یہ گیند ڈھونڈتے رہے اور ان کو بالآخر گیند مل گئی، ایسی گیند کے جس پہ گھوڑا بنا ہوا تھا۔ جب ان کا بیٹا واپس آیا اعلیٰ تعلیم کے بعد تو ایک دعوت نامہ چھپایا کہ میں فلاں دن اپنے بیٹے کے اعزاز میں اس کی اعلیٰ تعلیم کی خوشی میں ایک دعوت کر رہا ہوں اور میں پھر اس کو اس موقع پر ایک خاص تحفہ دوں گا۔ بیٹا بھی خود حیران کہ ابا جانے نہ جانے کون سا خاص تحفہ دینا، اور لوگ بھی جو سجو کر رہے تھے کہ بتائیں خاص تحفہ کیا ہے جس کو انہوں نے باقاعدہ دعوت نامے میں لکھا۔ اس کے بعد جب دعوت ختم ہوئی، اب لوگ انتظار کرنے لگے کہ اکبر اللہ آبادی بیٹے کو خاص تحفہ دیں گے، تو گئے اور اپنے ٹرنک میں سے نکال کر لائے گیند اور سب کے سامنے بچے کو، اپنے بیٹے کو گیند دی جس میں گھوڑا بنا ہوا تھا۔ بیٹا بڑا شرمندہ ہوا کہ کیا میری عمر یہ گیند کھیلنے کی ہے کہ مجھے اس کو یہ گیند دے رہے ہیں؟ تو بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، کہا کہ بیٹے ایک زمانے میں تم روتے تھے، ضد کرتے تھے، میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ابا جان مجھے ایسی گیند دے کر دیں جس پہ گھوڑا بنا ہوا، لیکن آج تمہیں اپنی اس خواہش کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری کیا خواہش تھی، یہ کیا چیز مجھے دی جا رہی ہے؟ بیٹے زندگیوں آنے والی ہے آخرت کی، کہیں ایسا نہ ہو اس وقت تم شرمندہ ہو کہ میں دنیا میں کیا خواہشات کرتا رہا، میں دنیا میں کن چیزوں کے پیچھے لگا رہا، کن کے لیے میں نے اپنی توانائیاں اور اپنا مال و دولت لگا دیا، کیسی گھٹیا چیزوں کے پیچھے میں نے اپنا سب سرمایہ برباد کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہیں زندگی کے پانچ ادوار، اور ان پانچ ادوار کے حوالے سے آدمی کے مختلف میلانات اور دلچسپیاں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت میری وہ خواہش کتنی بچکانا تھی، وہ میری خواہش کتنی سطحی تھی، لیکن جس وقت وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے اس وقت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی بہت اہم ہے۔ تو آج ہماری اکثریت سمجھ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی اہم ہے، اکثریت اسی کے حوالے سے اپنے سارے منصوبے بناتی ہے، ساری محنتیں کرتی ہے، باغ دوڑ کرتی ہے اور آخرت کی تیاری سے لاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہاری زندگی میں یہ پانچ ادوار آئیں گے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نبات، اس کی مثال تو بارش کی سی ہے کہ جس کی وجہ سے نکل آتا ہے زمین سے سبزہ اور وہ بڑا پسند آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کسان کو۔ آسمان سے بارش آئی، زمین سے اس کی وجہ سے سبزہ نکلا، جوں جوں بڑھتا ہے کسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کھیتی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سننا یہی ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، صبح یکون حطاما، اور پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، ذرہ ذرہ مل جاتی ہے خاتمہ۔ بالکل یہی تمہاری دنیا کی زندگی کی بھی مثال ہے، اللہ تعالی کی طرف سے روح آتی ہے اوپر سے، جسم اسی مٹی سے بنتا، وہاں پر پانی اوپر سے آیا، بیج زمین میں تھا، پانی اور بیج ملے، کھیتی اگ گئی۔ اسی طریقے پر روح اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، فرشتہ روح آ کر ڈالتا ہے، جبکہ بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے اپنے ماں سے رہتا ہے، اور جسم یہی اس مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والی خوراکوں سے بنتا ہے۔ پھر جیسے کھیتی کا بڑھنا کسان کو اچھا لگتا ہے، تمہارا بڑھنا تمہارے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، بچے کی مت سے بھیگ رہی ہے، خاص طور پر پوتے بڑھتے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں دادا کو، لیکن پھر چاہو یا نہ چاہو جیسے کھیتی اپنے عروج کے بعد پہنچنے کے بعد سوکھتی ہے، ایسے تم چاہو یا نہ چاہو تم بھی جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاؤ گے، تم بھی کمزور ہو گے۔ ومن نعمر ہو ننقص ہو فی الخلق، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی تخلیق میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اب زوال آتا ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، اور پھر کھیتی زرد پڑتی ہے اور تمہارے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں چاہو یا نہ چاہو، کھیتی چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے، تمہیں بھی مرنے کے بعد سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر معاملہ یہیں تک تھا تو بڑی اچھی بات ہوتی، حساب کتاب ختم، جو کھایا پیا ختم ہو گیا، چلے گئے، فنا ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. کھیتی ختم ہوئی تو ختم ہو گئی, کوئی دوبارہ اس کا حساب کتاب نہیں ہے. میرا اور آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. تو مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, آخرت میں ہوگا حساب کتاب. اس حساب کتاب کے نتیجے میں دو انجام ہوں گے, یا تو ہوگا شدید عذاب اور یا ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا, اس کی خوشنودی. اگر یہ دنیا کی زندگی گزاری غفلت میں اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا ہی میں کھوئے رہے تو آخرت میں عذاب شدید ہے. اور اگر دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ لی, یہاں پر زندگی بسر کی مسافروں کی طرح, یہاں پر حلال و حرام کی تمیز کی, یہاں پر ایک قیدی کی زندگی بسر کی ہے, دنیا سجن المومن, شریعت کی پابندیوں کے اندر رہ کر زندگی گزاری, تو پھر آخرت کی اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی اور اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. تاریخ پہ نگاہ ڈالیے, آپ کو نظر آئے گا کہ انسانوں کی اکثریت اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آئی ہے, اور جس کو جتنا موقع ملا ہے اس نے غلط کام کیے ہیں, لوٹ مار کی, پیسے کے لیے, اقتدار کے لیے, شہرت کے لیے, زمین کے لیے, عورت کے لیے, کس قدر غلط غلط جرائم کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا, فانی حسن کے پیچھے اللہ کے احکامات کو توڑا, فانی مال و دولت کے پیچھے, فانی زمینوں کے پیچھے دوسروں کے خون کیے, دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کیے. کیا لے گئے شاعران, کیا لے گیا؟ ایک زمانے میں دنیا میں اس کا طوطی بولتا تھا. فلپائن کا مارکوس کیا لے گیا؟ بڑی اکڑ تھی. پاکستان میں ایوب خان خود ساختہ فیلڈ مارشل, لیکن جب گیا ہے تو کن القابات کے ساتھ گیا, ورنہ ایک زمانے میں تو پاکستان کا, بلکہ کیا, پاکستان کے بنتے ہی وہ پاکستان کے ساتھ چمٹ گیا جوم کی طرح. قائد اعظم نے اس کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اس کو دور رکھنا, آگے نہ بڑھنے دینا, لیکن چپک گیا پاکستان کے ساتھ. لیاقت علی خان کی شہادت, اس کو تو بالکل پی گئے, اس کی تحقیقات ہی بالکل ختم کر دی, جو وکیل صاحب کرے تو ان کا جہاز گرا دیا. باقی اس کے بعد 6 وزیر اعظم بدلے ہیں, سب کے پیچھے ایوب خان کا ہاتھ تھا. اور آخر میں تو دنیا کی تاریخ کا عجیب تماشا ہوا, فیروز خان وہ وزیر اعظم ہے اور کمانڈر ان چیف صاحب اس کے وزیر دفاع ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, اور صرف 11 سال تک بیٹھ کر پاکستان کے اوپر حکومت کی, دستور بنایا خود ساختہ, اس میں سے اسلام کا نام نکالنے پر تلا ہوا تھا. قدرت اللہ شہاب جو اس کا بڑا قریبی ساتھی تھا, اس نے ساری باتیں لکھی. پھر ایک ہی قانون پاکستان میں اسلامی تھا, وہ بھی اس نے ختم کر دیا. فیملی لاز, محمدن لاز کے نام سے ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے لیے قوانین اسلام کے مطابق ہے, اور پاکستان میں اس نے ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد زوال آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے ہی دنیا میں کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. فرعون کی مثال تو ہمارے سامنے نہیں ہے نا, ماضی کی ہے. قارون کی مثال ماضی کی, ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں. کیا لے گئے ساتھ؟ لیکن بعد میں آنے والوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا, اور آج بھی لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اربوں روپے کا کرپشن ہو رہا ہے, اور ایک دوسرے کے کرپشن کو تحفظ دیا جا رہا ہے. مفاہمت ہے, مفاہمت کے نام پر ایک دوسرے کے جرائم کو تحفظ دیا جا رہا ہے. خبر آتی ہے کہ نیب نے فلاں شخص کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا, لیکن ہوتا کیا ہے, استغاثہ دائر ہوتا ہے, جج صاحب کے سامنے کیس پیش ہوتا ہے, نیب وہاں جا کر ڈھیلا پڑ جاتا, ثبوت پیش ہی نہیں کرتا مجرم کے خلاف, مجرم صاحب بری ہو جاتا. اس طریقے پر موجودہ حکومت دھڑا دھڑ کرپٹ جو پچھلی حکومت کے لوگ ہیں ان کو پاک صاف کرتی, لیکن دنیا میں تو پاک صاف ہو جاؤ گے, قیامت کے دن بھی ہو سکو گے, وہاں پر تو سب کچھ معاملہ نہیں چلے گا. لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفا, وہاں پر تو کوئی لین دین کام نہیں آئے گا, وہاں پر تو کوئی رشتے داری نہیں چلے گی, وہاں پر تو کچھ سفارش نہیں چلے گی. بہرحال فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. ومن حیات الدنیا الا متاع غرور, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. کیا کرنا چاہیے, کیا کریں؟ فرمایا سابقوا الى مغفرت من ربکم, سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے. یہ ہے عقل مندی, یہ ہے دور اندیشی. آج آپ کسی بھائی سے پوچھتے ہیں, بھائی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے, بولے گا جی مہنگائی بڑھ رہی ہے بہت, مسئلہ مہنگائی ہے, مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے, پریشان کر رکھا ہے کاروبار سارے کا سارا, بیڑا گرک ہو گیا اس کا, لوٹ مار ہے, پتا نہیں شام کو گھر واپس آئیں گے تو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا جیب میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, گاڑیاں چھن رہی ہیں, موبائل چھن رہے ہیں, پیسے چھن رہے ہیں, یہ مسئلے ہیں بلے شبہ, یہ مسئلے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ ہے قیامت کے دن بخشش کا حصول اور جہنم سے چھٹکارا. دنیا کے مسئلے وقتی ختم ہو جائیں گے, وہ مسئلہ سر پہ کھڑا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تم جہنم سے بچ سکو, وہ کام کرو جس سے تمہیں اللہ کے ہاں بخشش مل جائے, وہ کام کرو جس سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا, اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی, فرائض اپنے ادا کرنے پڑیں گے, حرام سے بچنا پڑے گا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, مقابلے کا جذبہ تمہارے اندر ہے, مقابلہ کرو اللہ کی بخشش کے حصول کے لیے. یہ بڑا گھٹیا میدان ہے مقابلے کا, کہ اگر ان کا فریج ڈبل ڈور کا ہے تو ہمارا بھی ڈبل ڈور کا ہونا چاہیے, ہم بھی بڑا فریج لے کر آئے گا. اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنے جوڑے دیے ہیں تو ہم بھی اتنے جوڑے دیں گے, اگر انہوں نے اتنے زیور دیا ہے تو ہم بھی اتنا زیور دیں گے. یہ مقابلے کے گھٹیا میدان ہے, مقابلہ کرو جیسے مقابلہ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے زندگی بھر مقابلہ کرتا رہا کہ ان سے آگے آگے نکل جاؤں, اور اللہ کے رسول کے آخری غزوہ میں مجھے موقع مل گیا کہ میں ان سے آگے نکل سکتا تھا. لہذا میں نے کیا کیا کہ میرے پاس مال بہت تھا, آدھا مال لے کر چلا گیا اللہ کے رسول کے پاس 50%, اور بڑا خوش تھا کہ آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن وہاں پر جب گیا تو کیا دیکھتا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا 100% مال لے آئے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں گھر پہ کیا چھوڑا ہے, کہا کہ گھر پہ چھوڑا ہے اللہ اس کے رسول کو. اقبال نے کہا ہے نا اسی پر کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ میدان ہے اصل مقابلے کا, ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے, اور وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اس کی بلندی کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن پھیلاؤ اس کا آسمان اور زمین جتنا ہے، انسان اس سے زیادہ پھیلاؤ کا تصور کر ہی نہیں سکتا. کسی ایسے میدان میں چلے جائیے جہاں پر دور تک کوئی آبادی نہ ہو، تو آپ کو دور دور تک یا تو زمین نظر آئے گی یا آسمان نظر آئے گا زمین سے ملتا ہوا، تو اتنا تو اس کا پھیلاؤ ہے. اور باقی بلندی اس کی کیا، اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ان نعمتوں کو، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل سے اس کا خیال گزرا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہیں پتا کسی جان کو کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی. اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا. تو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. او عدت للذین آمنوا باللہ ورسل، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ایمان دل والا ایمان لائے، منافقوں والا نہیں، وہ ایمان کہ جو ان کے حال میں ان کے کردار میں نظر آتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.